आज 5 फरवरी 1991 को सीरत सरवरी कायनात के इस मुतबर्रिक सिलसिले को 93 हफ्ते बदी वाला गुजर चुके हैं। तो वैसे तो ये 6ठा साल है, लेकिन तकरीर का नंबर 93 है और मौजूदा साल की तकरीर नंबर 14। आज की तकरीर में बात पुरानी बातों को बतौर फेरिस्त बयान करना पड़ेगा, इसलिए हो सकता है कि 5-5 मिनट तक कुछ लोगों को तकरीर सुनते हुए उलझन हो, इसलिए कि तकरीर से ज्यादा किताबी अंदाज बन जाएगा। लेकिन सिर्फ जंग बहुत और जंग खंदक की दरमियानी मुद्दत के हालात जब तक खुलासतन दोबारा बयान न किए जाए, जंग खंदक की अहमियत वाज़ह नहीं होगी। और आज की तकरीर एक इब्तदाई हिस्से के बाद इस्लाम की अहम तरीन जंगों में से एक जंग खंदक का बयान शुरू होना है। लेकिन इससे पहले गुज़श्ता मंगल तक के जो वाकयात थे वहीं से बाकी मानदा थे कि दो बातों का बयान और हो जाए। तो बात की हो रही थी सीरत रसूल अब इस मंजिल पर आ पहुंची है, यानी पैगंबर इस्लाम की उम्र मुबारक का 58वां साल और जंग खंदक से कुछ पहले का अरसा। इस दौर में एक इंतहाई अहम वाकया जनाब ज़ैनब की शादी का पेश आया। वो जनाब ज़ैनब जो पैगंबर इस्लाम की अज़वाज में इस एतबार से इंतहाई अहम है कि पैगंबर के इंतकाल के बाद सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो यही जनाब ज़ैनब है। और ये जनाब खदीजा ताहिरा के बाद वो वाहिद बीवी है कि जिनसे पैगंबर इस्लाम की शादी का जिक्र कुरान ने किया है। जनाब खदीजा ताहिरा का तफ़सील भी कुरान करीम के सूरह ज़ुहा में आया है, जहाँ परवरदिगार आलम ये ऐलान कर रहा कि हमने अपने हबीब को कैसे नेमतें दी, अलम यजिद से यतीमन फ़आवा, ऐ हबीब तुम यतीम थे तो हमने तुम्हें पनाह में लिया और तुम तंगदस्त थे तो हमने दौलत खदीजा के जरिए तुम्हें गनी किया। लेकिन जनाब ज़ैनब का तज़किरा इस एतबार से दूसरी हैसियत रखता कि जनाब खदीजा के बारे में तो कुरान की आयत उमूमी, जनाब ज़ैनब के लिए खास ये लफ्ज़ आया कि ज़व्वज ना था, हमने तुम्हारी शादी इस ज़ैनब से की। अब इसका पूरा पस मंजर तो आप 2-3 हफ्तों से सुन रहे हैं। वाकया इस मंजर के अख्तितम को पहुंचा कि अरब के उस माहौल में भी जो इस्लाम कबूल करके लोग नाम रिसालत पर जाने कुर्बान कर देने को तैयार थे, उस माहौल में भी ये बात बड़ी अजीब बन गई कि रसूल ने अपनी बहू से शादी कर ली। वो एक ऐसा शोर और एक ऐसा हंगामा और साथ में रिसालत की तौहीन का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बहुत से मुखलिस और दीनदार मोमिन भी इसी में बैठने चले गए। उस वक्त कुरान करीम की वो मुसलसल आयतें नाजिल हुई जिन्होंने ये बताया कि ये अमल रसूल का अमल नहीं बल्कि परवरदिगार आलम खास अपने हबीब को हुक्म दिया था ताकि ये शादी हो। और कुरान ये बता रहा है कि रसूल हिचकिचाहट में मुब्तला थे इस शादी के। पैगंबर इस्लाम बज़ाहिर जो आयात कुरानी तैयार और आमादा कर थे, लेकिन क्योंकि परवरदिगार आलम ये बताना चाह रहा कि खाली नमाज और रोजा कर लेने के बाद कुफ्र और जाहिलियत के पुराने माहौल से बाकी रहना ये अल्लाह को पसंद नहीं। मदीने के मुसलमानों से भी ये खिताब किया जा रहा इस्लाम फकत 3-4 इबादतों के मजमूए का नाम नहीं, इबादतें तो करो अल्लाह के तरीके और शादी ब्याह में अपनी मर्जी दाखिल करो। इसी तरह आज के तमाम साहिबान ईमान से भी कुरान का यकीन खिताब خصوصاً ہمارا ہندوستانی اور پاکستانی معاشرہ ایک طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں بلکہ بات تو ایسے کرانے ہوں گے کہ جہاں تین چار پشتے پہلے تک ہی ہندو مذہب داخل تھا اور باقی جو گھرانے ہیں طویل عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی بنا پر اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے کہ نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں، تلاوت میں، قرآن میں، اعمال میں، دعاؤں اس لیے دیکھا جائے کہ اللہ کیا دے رہا، لیکن شادی بیاہ میں خصوصاً اور ویسے گھر کی جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان سب اسی ہندوانہ ماحول اور اسی کی پیروی اور پابندی کی جائے۔ اس اعتبار سے جناب زینب کا واقعہ تمام فکروں کو جھنجھوڑنے والا واقعہ کہ جب مسلمان بنے ہو تو اب تمہاری زندگی کا ہر ہر عمل وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جھوٹے رسم و رواج، یہ خاندانی نظام، یہ کافروں اور ہندوؤں کے اختیار کیے ہوئے طریقے، ان سب کو نہ چھوڑ دینا، نظر انداز کرنا، اور اس کو بھی قرآن نے ایک جہاد قرار دیا۔ لیکن پھر واقعات کی تفصیل بھی بہت زیادہ، اس اعتبار سے جو مجالس کا انداز ہے وہ مجلس میں، اس وقت تو ہم صرف تاریخی واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب زینب کی قیادی کے فوراً بعد دو اور اجتماعی حکم مسلمان معاشرے کے لیے نازل ہوئے۔ پہلا حکم تو اسی دن جس دن جناب زینب کی شادی کے سلسلے پیغمبر اسلام نے ولیمے کا اہتمام کیا تھا، یہ واقعہ بیان ہو چکا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یاد رکھو ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ کہ ہماری کیفیت اور ہمارا طریقہ کار یہ ہو جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ باقی سارے مومنین کو ہمارے حق ادا کرنا ہے، ہم پر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھ یہ اللہ کا رسول جو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اتنا شوقی کہ قرآن نے بڑا ٹھیک لفظ استعمال کیا، حریص علیکم، یہ رسول حریص ہے کہ دل میں تمہیں مسلمان بنانے کے لیے تمنا ہے، ایسی تمنا، لالچ کا لفظ استعمال ہو سکتا، مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام کی زندگی کی بھی کچھ ضروریات، یہ نہیں کہ دن دیکھو نہ رات، صبح دیکھو نہ شام، اپنی سہولت و مرضی کے مطابق جاؤ پیغمبر اسلام کے پاس۔ یہ خیال نہ کرو کہ حضرت کی اللہ کا رسول وہاں اپنی ضروریات کو چھوڑ کر تمہارے مسئلے پہ توجہ دینے کو تیار و آمادہ، اگر پھر بھی اس کے اصولوں کا خیال رکھو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا کہ ہمارا معاشرہ اس بارے میں بڑا لاپرواہ، جس وقت بھی ہم کسی کے پاس پہنچے بس چیزیں کی کوئی مستحد، بس چیزیں کی کوئی عالم، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، صبح شام جب ہمارے پاس ٹائم فالتو ہوا ہم پہنچ جائیں، اس کی بھی ذمہ داری جو فوراً وہ وقت نکالے، چاہے اسے اپنا اہم ترین کام ہی کیوں نہ معطل کرنا پڑے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کے یہ واقعہ، اس میں قرآن کہہ بھی رہا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی کہ جو تمہارا میزبان ہے اس کو کرا گزر رہی، وہ خوش نہیں ہے، وہ راضی نہیں، لیکن وہ شرما رہا کیسے یہ بات کہی جائے، اخلاق کے خلاف، مروت کے خلاف، معاشرے کے آداب کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ رسول چاہے شرم و حیا کرے لیکن اللہ لا یفقہ، اللہ ہم بات کو بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ رسول نے تمہیں ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا، جب تک گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تمہیں گھر کے دروازے کے سامنے مجمع لگانا اور بار بار ادھر آنا جانا گھومنے پھرنے کا حق نہیں، اور ادھر ولیمے کی دعوت مکمل ہو جائے نہ مستانسین علی حدیث، اب اپنی حضور کب شب اور عام باتوں کے لیے پیغمبر اسلام کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ صرف یہ دو چیزیں نہیں بلکہ جو آداب اسلامی، کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو اس سے بھی کچھ آداب ہوا کرتے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیے منافقت میں کتنا آگے بڑھ چکا کہ اگر ہم کسی سے ملنے کے لیے جائیں وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتا، اور اس کا یہ شرعی حق ہے، پتا نہیں کہ اس وقت وہ کس کام میں مصروف، ضروری تو نہیں کہ ہم اس وقت پالتو یا ہم نے اس وقت اس کی ملاقات کے لیے وقت نکالا تو وہ بھی ہمارا انتظار کر رہا ہو، لیکن اس کے گھر سے یہ جواب آ کہ وہ خود آ کر اتنا کہے کہ میں مصروف، اس وقت چلے جائیے بعد میں ملاقات ہو، اتنی ناراض، اتنا برا لگے گا، اتنی اوقیت محسوس ہو، اور اس کے بعد اگر یہ جواب آ جائے کہ فلاں صاحب نہیں پھر بھی ہم مطمئن واپس آ جاتے، یعنی خود ہمارا اپنا طریقہ کار ایسا کہ گناہ نہ کرنے والا بھی گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے, جھوٹ ہمیں قبول ہے, لیکن اگر کوئی سچ بول رہا اور معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف ہے تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں, ہم اس کو برا مانتے ہیں. قرآن کی آیت یہی کہ اے لوگوں دیکھو, رسول اپنے گھر میں اس وقت تمہاری موجودگی کو پسند نہیں کر رہا, مگر کیا کر, تمہیں منع کرتے ہوئے وہ شرما رہا, مگر اللہ نہیں شرماتا. اتنی عقل تمہیں تھی, ان باتوں پہ بھی توجہ دینا. اور اس کے بعد اب توضیح اور بتائیں, کھول لیجیے مریض کی عیادت کو جائیں تو کیا آداب اسلام نے بتائے, کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو کیا آداب اسلام نے بتائے, سورہ حجرات کی تفصیل پڑھ لیجیے کہ کسی محفل میں جا کے بیٹھے تو کیا آداب اسلام نے بتائے. ان تمام چیزوں کی جانب اسلام توجہ دے رہا ہے. جناب زینب کے ولیمے کے حوالے سے یہ اخلاقی اور عام معاشرتی مسائل امت مسلمہ کو عطا کیے گئے پیغمبر اسلام کا نام لے کر, اور اس کے بعد آخر میں بھی انتہائی اہم حکم آ گیا. جناب زینب کا پورا واقعہ در حقیقت پورا واقعہ صرف اس لیے اتنا اہم بن گیا کہ جناب زینب کی شادی کن زید سے ہوئی جو رسول کے وہ بولے بیٹے کہلاتے ہیں, اور اسلام اور قرآن بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایسے رشتوں کی شریعت کی کوئی گنجائش نہیں. اب اسی اعتبار جناب زینب کی شادی کے اختتامی مرحلے میں جو پیغام آیا وہ بھی یہی بتا رہا, اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں جو کہ گزشتہ تقریر شب 13 رجب کی مناسبت سے دوسرے عنوان کی بھی مختصر تھی, میں بہت جلدی جلدی سیرت کے رسول سے آگے بڑھ گیا, اس لیے اس جملے کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. کیا قرآن جھوٹے رشتے, بنائے ہوئے رشتے, منہ بولے رشتے, اپنی جانب سے قائم کیے ہوئے رشتے, ان کی اسلام نفی کر رہا, اور اسی سلسلے حکم حجاب کو پھر دہرایا جا رہا, کہا جا رہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اے مسلمانو اگر تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو ضرورت پیش آ گئی, کوئی متا, کوئی چیز, کوئی شے چاہیے, فَأَدْعُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, تو وہ رسول کی بیویاں ہو کر اتنی مقدس ہو کر تمام صاحبان ایمان کی ماں بن کر پھر بھی تمہاری یہ ذمہ داری کہ حجاب اور پردے کا خیال رکھو, اور پردے کے پیچھے جو تمہیں بات چیت کرنا ہے بات چیت کرو. اور پھر قرآن کہہ رہا کہ یہ چیز اثروں نے قلوبے کو وہ قلوب ہے, تمہارا دل بھی اس کی وجہ سے زیادہ پاک رہے گا اور ان کا دل بھی اس کی وجہ سے زیادہ پاک رہے گا. ایک تو ہمارے یہاں رشتے بنائے جاتے ہیں, اس کی تو اسلام نے اس واقعے کے ذریعے مکمل ترتیب کر دی, اور اس کے بعد یہ بھی بہت زیادہ رواج, یہ زیادہ کہہ کر یہ اصل شرم ہویا تو آپ کی ہوتی, یہ اصل شرم ہویا تو دل کی ہوتی, یہ کیا کریں یہ پردے یہ لفان یہ بڑھتے ہیں, اس کی کیا اصل دل میں بات چیت کی تو چاہے بغیر حجاب کے بھی ہو کوئی گناہ نہیں ہوگی, اور اگر دل ہی میں بات چیت کی نہیں تو آپ عورت کو سات پردوں میں چھپا دیجیے جن کی نگاہ میں کرا دی وہ پھر بھی گناہ کر کے رہے. ایک اس قسم کی خود ساختہ دلیل شریعت کے احکامات کو توڑنے کے لیے, شریعت کے احکامات کے خلاف ورزی کرنے کے لیے شیطان ہمیں دلیلیں بنا بنا کے عطا کرتا, اس میں دلیل یہ بھی آتا قرآن اس وقت کسی فلسفے اور منصف میں گئے بغیر صرف ایک اعلان کر رہا کہ دنیا کا مقدس ترین رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ, اور پھر پیغمبر اسلام کی ازواج انہیں ماں قرار دیا جا رہا, دوہرا تقدس پیدا کیا جا رہا. ایک تو اگر کوئی عام عورت ہی انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ میری ماں, اور اس کے بعد اگر ماں کا تصور نہ ہو یہ خیال کہ یہ رسول کی بیوی, یہ دوہرا تقدس پیدا ہو رہا ہمیں بتا رہا ہے اسلام کہ دیکھو کبھی بھی اپنے آپ پر اتنا بھروسہ نہ کرو. آج کے تمام ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انتہائی بدترین نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک اوور کانفیڈنس ہونا, اپنے آپ پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لینا آدمی کو تباہ کر کے دیتی ہوئی ہے خرابی. قرآن میں یہی کہہ رہا کہ اپنے دل پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کرنا, تمہیں کیا پتا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا. تاریخ اسلام اور سیرت رسول بعد میں آنے والا ایک واقعہ, لیکن ابھی سن لیجیے اس لیے کہ دو تین منٹ کا اگر کہ آپ کا بار بار سنا ہوا, لیکن اس موضوع پر ہم پہنچے وہاں اس کی تکرار ضروری. جنگ خیبر کے بعد پیغمبر اسلام کی ادوار سے ایک اور سوجر بھی اضافہ ہوا, جناب صفیہ بنت خیل. ایک پیغمبر اسلام جناب صفیہ کے ساتھ ان کے حجرے کے دروازے پہ کھڑے, دروازہ کھلتا تھا گلی مدینہ کی کسی سڑک پہ نہیں, مدینہ کی کسی محلے میں نہیں, بلکہ مکانات کی جو بتا رہے ان کے پچھلے دروازوں سے بھی گلی بنتی جس میں عام لوگوں کی آمد و رفت ہوتی بھی نہیں. جناب صفیہ کہ دو خاتون بھی پیغمبر اسلام کے گھر بحیثیت بیوی تشریف لاتی فوراً ان کے لیے پیغمبر ایک حجرہ بناتی, وہ اس لائن سے حجرے بچے چلے جا رہے ہیں. اب آپ مدینے والوں کو بھی معلوم کہ یہ جو پوری کی پوری گلی بن گئی یہ پیغمبر اسلام کی ازواج کے لیے ہے, چنانچہ عام آدمی بغیر کسی شرعی پابندی خود ہی گریز کرتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا نہ پڑے. اگر اللہ کے رسول وہ طریقے تعلق تیار کرتے ہیں کہ ہر بیوی کا مکان الگ الگ, جہاں جس وقت بیوی کوئی کسی سے شادی ہوئی جس محلے میں مکان بنا ہے جہاں کرائے پہ مل رہا تو مدینے والوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا. پیغمبر نے شروع سے یہ حکمت عملی رکھی کہ جتنی بھی اپنی بیویاں ان سب کے اللہ کا رسول ایک ہی لائن یا ایک ہی قطار مشروب سے بنا رہا اور زیادہ تخصص کرتا چلا جا رہا. اب تاریخ اسلام یہ کہتی کہ کسی مسلمان کو پتا نہیں کہاں اتنا ضروری کام پیش آ گیا کہ وہ جلدی سے اس گلی سے نکل کے جا رہا. اس کی نگاہ پیغمبر اسلام پر پڑی, پیغمبر کے ساتھ کوئی خاتون فوراً نگاہیں چکا لی, پیغمبر کو سلام کرتا ہوا کے پڑ گئے. پیغمبر وعلیکم السلام کہہ کے اس کو جواب سلام تو دیا مگر فوراً واپس بھی بلایا. اگر وہ حکم رسالت کی وجہ سے واپس آئے تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ یہاں پہ موجود. صفیہ کا حجرہ پیغمبر اور صفیہ حجرے سے باہر نکل رہی, وہ مسلمان پریشان ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو میری نیت پہ تو شک ہو گیا. گھبرا کے کہا اللہ کے رسول آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت, کیا کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ سکتا کہ پیغمبر کسی اور خاتون کے ساتھ یہاں پہ کھڑے؟ تو پیغمبر نے کہا نہیں, پھر بھی میں نے اپنی صفائی کی یہ پیش کی کہ تمہیں نہیں پتا ان شیطان یجری فتن آدم سمجھ رکھتا ہوں, شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا جیسے خون جس میں ایک سردی میں گردش کیا کرتا, اور خون کی گردش ایسی کہ ہم اپنے خون پہ خود بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے اختیار میں نہیں اپنے جسم کے دوڑنے والے خون کو روکنا یا خون کی رفتار بڑھانا یا خون کی رفتار کم کرنا, ہمارے اختیار میں بھی نہیں. تو شیطان کا بھی یہی مسئلہ, کتنا ہی زیادہ آدمی اپنے آپ پہ بھروسہ کر لے اگر یاد رکھے شیطان پہ کنٹرول پانا کسی کے لیے ممکن نہیں. خون کی طرح سے ہماری رگوں میں گردش کر رہا, یعنی دیکھ گئی ہے کہ جس میں ہر جگہ موجود کسی طرف سے بھی ہم کو بہتر سکتا, اور پھر یہ کہ ہمارے پاگوں سے باہر ہمارے کنٹرول سے باہر جب اللہ کے رسول تک اپنے بارے میں یہ کہہ رہا کہ دیکھو عام مسلمان میرے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا ہو سکتے ہیں, اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ کس کے ساتھ اس گلی میں کھڑا ہوں. عام مسلمانوں کے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اسی لیے ڈبل ذمہ داری پر آتی گئی. پہلی ذمہ داری خود ہمارے لیے کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے دیکھنے والوں کو دھوکہ ہو, اور دوسری ذمہ داری یہ کہ کبھی بھی اپنے آپ پر اتنا اعتماد نہ کرنا, اتنا بھروسہ نہ کرنا کہ جی بھلا بھلا تو آپ کر ہی نہیں سکتے. ارے بھلا خرابی تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتے. کتنے ہی لوگ اسی لیے شیطان سے شکست تھا تو وہ اطمینان میں بیٹھے تھے, دنیا کی تاریخیں پڑھ لی, وہ ملک جلدی شکست کھاتا جس کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا, ہماری فوج ہمارا ڈیفنس اتنا طاقتور کہ ہم پہ کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا, وہی زیادہ جلدی بنا ہوئے اور جو ہر وقت محتاط رہتے, جو ہر وقت یعنی باوجود اپنی پوری طاقت کے ہر وقت کرتے رہتے, خدا معلوم کہاں سے حملہ ہو جائے وہی اس کی حفاظت آسانی سے کر سکتے. پیغمبر کی بیویاں دوہرا تقدس انہیں ہاتھ ہیں, ہماری مائیں بھی رسول کی بیویاں بھی, اگر قرآن کا ان سے بھی بات چیت میں سمجھ کے بات کرنا اتنی پتھروں نے کھلوں میں تمہارے دل یقیناً تمہارا دل پاک ہوگا, لیکن اسے پاک رکھنے کا طریقہ یہ کہ کوئی ایسی خرابی آنے ہی نہ دو جس سے شیطان تم پہ حملہ کرے. آگے واپس اس شرعی پردے کی پابندی کی جائے جس اسلام نے بتایا, جس میں سالی اور مہوئی کے اوپر بھی حدود, جس میں دیور اور بھاوت کے لیے بھی پابندیاں, جس میں پڑوس کے دو پڑوسی جن کے مکان 40 سال سے پڑوس میں ان کے لیے بھی ایک دوسرے کی اولاد سے پردے کا حکم ہے, تو پھر معاشرے میں کبھی فساد برپا نہ ہو. جناب زینب کی شادی کے حوالے یہ اہم ترین پیغام ملا، یہ خصوصاً پردے کے مسئلے کبھی یہ سوچا کہ خلا عورت کی میری بہن کی بانی میں مر سکتا ہوں لیکن میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ سکتا، خلا عورت تو میری ماں کی مانی مجھے بہت آ سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی برا خیال میرے دل میں نہیں آ سکتا، خلا بچی تو میری بیٹی کی مانی میری نواسی اور پوتیوں کی مانی اس کے بارے میں میرے دل میں کیا برا خیال ہے، اصل نہیں اور آج کہہ رہا اپنے دل کو بات کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ پوری پوری احتیاط کرو، اور اگر کوئی سوال بھی کرنا پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے ایک تو یہ ہاں حکم آیا، یہ حکم تو گزشتہ کپیر میں بیان ہو گیا لیکن اس کا پورا فلسفہ اور مقصد جناب زینب کی شادی اس لیے تاریخ اسلام میں اہم ہو، اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کسی ہفتے میں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اسی مہینے میں بھی نہیں لیکن اسی سال میں، وہ دوسرا حکم بھی آ گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی یہ پیغام پہنچا، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام پہنچا، صاحبان ایمان کی تمام عورتوں تک یہ پیغام پہنچا کہ یدنین جلابیہن علیہن، کہ وہ یدنین علیہن جلابیہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے جسم پر اور زیادہ ڈھیلا کریں، چادر تو عورت پہنتی لیکن یدنین اور قریب کر کے اور ڈھیلا کر کے اپنے بعض علماء کے ترجمے کے مطابق اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلا کر، اب تک اس سے پہلے اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے پردگی، عرب ویسے ہی عام لباس بہت ہی زیادہ ڈھیلا کھانا اور تاثر ہوتا ہے، ویسے ہی عام لباس اس اعتبار کہ عرب کا موسم لو چلنا ریت کے ذرات کا ہوا کے ساتھ ہوتے ہوئے جسم کے کھلے حصوں سے ٹکرانا، جب تیز ہوا چلے اور ریت کے ذرے ٹکرائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گولیوں کی بارش ہو رہی ہے یا کوئی کشیوں کی بارش کر رہا، تو اسلام کے اعتبار سے نہ صحیح اپنے موسم اور آب و ہوا کے اعتبار سے اسلام سے پہلے ہی عربوں میں رواج اس لباس کو تھا کہ جس کے اندر عورت تو عورت مرد تک اپنا پورا جسم چھپاتے تھے سوائے چہرے، آج بھی عرب لباس پورا سر کا اور تمام بالوں کا اور کانوں کا اور گردن کو چھپانا اور دانا لباس میں بھی شامل سجائے کے عورتوں کا لباس، یہ ان کے موسم کی مجبوری یہ ان کے علاقے کی مجبوری، تو یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ اسلام میں پردے کا حکم آ جائے تو اس سے پہلے مدینے میں عام بے پردگی ہوگی، یہ نہیں ہوتا اسلام سے پہلے ہی ایسا لباس چل رہا مردوں اور عورتوں کہ جس میں جسم چھپا بھی رہتا تھا اور لباس ذرا ویسے ہی کھلا ڈالا، اسلام میں آنے کے بعد اسی کو برقرار رکھا، یہی سلسلہ چلتا رہا لیکن یہاں تک سن 5 ہجری آ گیا جس سال کے نام زینب کی شادی، اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد اسلام میں تمام عورتوں کے لیے حکم حجاب آیا اور اس کے بارے میں بھی بعض علماء کچھ واقعہ بیان کیا کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آج کے ماحول میں بیٹھ سمجھنا مشکل، لیکن اگر آپ اپنے بزرگوں سے بھی پوچھیں وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تو آپ کو پتا چلے کہ بڑے بڑے شہروں کو چھوٹے شہروں آج سے 50 سال پہلے تہذیب اور تمدن کی یہ نشانیاں نہیں تھی کہ آج ہمیں اپنے گھروں اتنی زیادہ نظر آتی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی گھر گھر ہی نہیں ہوتا، بلکہ سندھ و پنجاب و پاکستان کے دیگر بہت سے ایسے علاقے ہیں دیہاتی جہاں آج تک وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے بغیر ہم کسی گھر میں نہیں رہ سکتے، مثلاً ہم آپ کا تصور بہت سی جگہوں پہ عرب ممالک میں تو خاصیت نہیں رہتے تھے گھر میں ہم آپ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیت الخلا کا تصور کہ گھروں کے اندر بیت الخلا اسے نہ صرف یہ کہ اس کا تصور نہیں تھا بلکہ الٹا اس کو بری چیز سمجھا جاتا کہ اپنے گھروں میں نہ جا کر لے جانا تو وہ ہے کہ جو شہروں سے باہر ہونا چاہیے، آج بھی بہت سے دیہاتوں میں صبح کے وقت یہی ہے کہ شہر سے باہر جا کے ضروری حرکتوں سے فارغ ہونا زندگی کا عام حصہ، وہ اس کے اندر ان کے لیے کوئی اچھی بات ہی نہیں، ابتدا ہے مدینے میں بھی ایسا ہی ماحول تھا نہ حمام ہر گھر میں تھے اور نہ ہی بیت الخلا بلکہ بیت الخلا کو اور زیادہ سب مدینے کے باہر جو اطراف کے علاقے ہیں باغات ہیں کھیت ہیں پہاڑیاں مدینہ تھا بھی بہت چھوٹا، یعنی اس طرح سے بتا دیا جائے اس تقریر میں خرابی یہ بھی پتا نہیں بات میں کتنے لوگ سنتے ہیں اور ہر آدمی الگ ماحول سے بیٹھ کے سنتا کہ اس امام بارگاہ میں اس کی تقریر ہو رہی، یہاں سے شاید پولیس چوکی تھا، یہ ہے پرانے زمانے کا مدینہ، اس کے بعد کا علاقہ مدینے سے باہر، تو اتنا چھوٹا شہر ہے مدینہ جنا کہ عام طور پہ لوگ حاجت ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں، اور مدینہ میں لوگ اٹھتے بھی بہت جلدی، خالی مدینے کی بات نہیں، ہر بات بھی آپ ہر چھوٹے شہر اور گاؤں میں دیکھیں گے کہ لوگ جلدی اٹھتے ہیں، مدینے میں لوگ نماز شب سے پہلے اٹھا کرتے ہیں، آجا کے ضروریات سے فارغ ہو کے نماز شب پڑھے، پھر نماز صبح پڑھے، پھر شروع ہو جائے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ مرد ہو یا عورتیں زندگی کا طریقہ کار بھی یہی تھا، ہونے یہ لگا کہ رات کے اندھیرے بہت سی عورتیں جاتی، اب اتنا اندھیرا بھی نہیں ہے، اتنا اجالا بھی نہیں، چھٹے کا وقت ہے، اکثر یہ ایک مسئلہ ہوتا کہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، ویسے مدینے شہر کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں، پیغمبر اتنا سخت تھے کہ راستے تک کے بارے میں حکم دیا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ جو راستے ہیں اس میں عورتیں چلیں اور سڑک کے بیچ میں مرد چلا کریں، بازار ہو، گلی ہو، محلہ ہو، مسجد تک میں عورتوں اور مردوں کے حصے الگ تھے۔ لیکن صحیح معلوم میں مسئلہ کہیں آتا اس وقت صبح کے وقت عورتیں اور مرد ہمارے کے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں، باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا شہر کا سسٹم ہی ایسا کہ اس میں فرما نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اس طرح عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے الگ الگ یہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی، یہاں پہ یہ مسئلہ پڑتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پانچ ہجری میں یہ مسئلہ بہت عروج پہ پہنچ گیا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کوئی غزوہ بنو مستلق، چار تقریریں میں نے مسلسل اس پہ کی، اس کے اثرات بہت زیادہ، اس غزوے کے نتیجے پانچ منافقین کھل کے سامنے آ گئے، اس غزوے کے بعد جناب عائشہ میں جو تہمت لگی اس کے نتیجے میں پانچ لوگوں کو سزائیں ملی، اب یہ سب کے سب لوگوں کے ذہنوں یہ جو منافق جو کم عبیدہ لوگ جو سزا پا کے اسلام کو بھول جاتے، ان سب کے ذہنوں میں شرارت کا کسی کرانے کا تصور تو ہے، لیکن عام حالت میں کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ طریقے کار اختیار کیا کہ مسلمان عورتوں کو چھیڑنے لگے، سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں اس کی تفصیل، اور جب کبھی کسی عورت نے مقدمہ پیغمبر کے پاس پیش کیا تو وہ ایک بہانہ بنا کے چھوٹ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول یقیناً ان کا غلطی تو ہو گئی لیکن اتنی بڑی نہیں کہ جتنی یہ عورت کہہ رہی، اس زمانے میں مدینے میں ابھی کچھ کافر بھی ہیں، اس زمانے کے مدینے میں ابھی یہودیوں کا پورا قبیلہ بھی ہے، اور اس زمانے کے مدینے میں بہت سے مسلمانوں کے گھر میں کافر قبیلے بھی ہیں، جو سب سے جنگیں ہوئی ہیں اس میں قبیلے پکڑی گئی، تو چونکہ اب تک کوئی حجاب یا پردہ نہیں تھا، بہانہ بناتے تھے اللہ کے رسول ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی کافر قبیلہ ہے، اللہ کے رسول ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ کوئی یہودی عورت ہے، اللہ کے رسول ہم نے تو یہ خیال کیا تھا کہ یہ مدینے کی جو اب تک خوبصورت عورتیں ان میں سے کوئی ایک ہے، خیر غلطی تو یہ بھی لیکن وہ مسلمان عورت جس نے کہا کہ اللہ کے رسول آج صبح میں جا رہی تھی یا واپس آ رہی، بولا جب اس طرح سے مجھے پریشان کیا یا چھیڑا یا تنگ کیا، تو وہ اپنے گناہ کو بہت ہی چھوٹا کر کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلسل یہ سلسلہ بڑھتا گیا، اور پھر کہا جاتا ابھی ہمارے یہاں یہ روایت تفصیلی نہیں ہے لیکن کہا جاتا کہ اس میں خصوصاً پیغمبر اسلام کی زوجہ نمبر دو جناب سودا، خدیجہ طاہرہ کے بعد پیغمبر اسلام نے دوسری شادی جناب سودا سے کی، اور یہ دو ہی نکاح بھی جو مکے میں ہوئے، باقی ساری شادیاں مدینے میں، جناب خدیجہ کا تو نکاح بھی مکے میں ہوا ہے انتقال کی مکے میں، اس کے بعد جناب سودا کی شادی مکے میں ہوئی وہ مدینے میں، ان کو خاص طور پر بڑی اذیت پہنچتی، اس لیے کہ باقی جو ہم نے ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جو منافق پر شریر لوگ ہیں وہ انہیں پہچان کے ستا نہیں ستا رہے، رات کا وقت اتنی روشنی تو ہے نہیں، سب ان کو یہ پتا ہے کہ مسلمان عورتیں اگر کہ یہ بھی مسلمان ہیں لیکن منافق، جناب سودا خط کے اعتبار سے خاصی لمبی پڑھیں گے، یعنی عام طور پہ جو مدینہ میں عورتوں کا قد تھا قد تھا اس سے کہیں زیادہ، اس کی وجہ سے جناب سودا کو اور اذیت ہوتی کہ بعض اوقات تو یہ منافق لوگوں کے علاوہ عام لوگ جب جناب سودا باہر جا رہی ہے یا آ رہی ناز لے کے باتیں شروع کر دیتے، باقی تو عورت کچھ پہچاننے میں نہیں آ رہی، تقریباً جناب سودا نے خاص شکایت کی پیغمبر کہ اللہ کے رسول کو ایسا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اور مردوں کچھ اس
انداز کا فاصلہ اتنا فرق آ جائے کہ پھر کوئی دیکھے نہ سکے اور محسوس کر ہی نہ سکے. ایک طرف وہ منافقین کی سازش ہے کہ مسلمان عورتوں تنگ کرو, پریشان کرو, راستے میں اذیت پہنچاؤ صبح کے وقت, اور جب پکڑے نا اس بہانہ بدل کے تصویروں کہ ہم تو کافر سمجھے. دوسری جگہ جناب سودا کی پریشان, یہ دو چیزیں جب مل گئی تو آخر جناب زینب کی شادی کے موقع پر پہلے وہ حکم آ گئے شراب کس طرح خراب ہوئی اس کی سیرت رسول نے سات آٹھ ہفتے پہلے تفریح ہوئی تھی. تو وہاں میں نے یہ کیا کہ جب پورے معاشرے کو بدلنا تو اللہ اس وقت کوئی حکم نہیں دے دیتا, مرحل کی حکم دیتا. اس نے شراب کی حرام ہونے کا حکم بھی چار مرحلوں میں آیا. اچھا بے پتی کی شراب ایسا بڑا گنا نہیں اس لیے اس کا حکم دو مرحلوں میں آیا. جناب زینب کی شادی کے حوالے آپ مسلمانوں کو پہلے پیغمبر کی بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم ملا کہ پیغمبر کی بیویوں سے بات چیت نہ کرو, پردے کا حیا ہی کرو. اچھا ماحول میں یہ چیز آ گئی تو اگلے مرحلے میں آپ حکم آ گئے
سے بات کرتا تو میری ماں مرنے سے پہلے
راہ خدا میں ضرور صدقہ کرنا ہے. بہت شوق تھا میری بات موت کی بات ہے. تو جتنی دو تین بڑی اہم حدیثیں ہیں, ایک حدیث یہ کہ جو آدمی وصیت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا. ایک حدیث یہ کہ اگر کسی آدمی نے اپنی موت کے موقع اپنے رشتے داروں کے لیے کچھ نہ چھوڑا جن کو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا. ہر آدمی جب انتقال کرتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کی والدین کو حصہ ملتا ہے. اگر اولاد اور والدین ہیں تو دادا دادی دادا دادی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا, اور اگر اولاد اور والدین نہیں تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ ملتا. لیکن اگر بہن بھائی ہیں تو چچا پھوپھی خالہ ماموں کو حصہ نہیں ملتا. مرد یہ کہ رشتے داروں میں کچھ کی وجہ سے دوسروں کو حصہ نہیں ملتا. یہ تو مولا کی حدیث, یہ وہ آدمی جس نے اس حالت کے استعمال کی کہ اپنے خود رشتے داروں کو کچھ دے کے نہیں گئے جنہیں اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل رہا. جیسے ہماری اولاد کو اور والدین کو تو حصہ ملے لیکن بہن اور بھائی کو حصہ نہیں ملے, تو مولا کہہ رہے کہ ان کو حصہ دے دیتا. اور اگر کوئی آدمی اس طرح مرا کہ ان کو حصہ نہیں دیا, مولا کا فرمان ہے کہ وہ حق پر نہیں مرا. جب اس سے موت آئی فقط ماتا بغیر حق سے, غیر حق سے مرا, یہ تو نہیں کہا کہ باطل سے مرا لیکن حق پہ نہیں مرا. اور اسی طرح کئی اور حدیثیں جن میں یہ کہا گیا قرآن کی نسل حدیثوں سے بڑھ کے ہوتے بار بھلے کو مثال ہزارہ شہادت کو مل ماؤ اس طرح کا خیر نہیں بتیا. اللہ نے تم سے فرض کر دیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت حاضر اور وہ کچھ مال رکھتا تو کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جائے, کوئی اچھی وصیت, کوئی نہ کوئی کی وصیت جن والدین والا کبھی والدین اور رشتے داروں کے لیے. بس یہی مانا کہ ابھی زیادہ جو والدین ہیں تو والدین کو تو حصہ ملے گا, رشتے داروں کو نہیں ملتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین اور ان کے ہوتے ہوئے رشتے داروں کے لیے بھی وصیت کرو. تو یہ دو تین چار حدیثیں قرآن کی ہے, بڑی اہمیت سے اس سے وصیت کے مسئلے بھی ہمارا معاشرہ انتہائی قابل اس مسئلے کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتنا یاد کہ بس رات کو سو تو تکیے کے نیچے وصیت, لیکن خود وصیت کا فائدہ کیا ہے وہ بہت کم شخصوں میں. ہاں جی دوسری بات کہ ایک آدمی اپنے مال ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا, لیکن ایک حکم آیا اسلام کا کہ جتنا تمہیں حق ہے ایک تہائی خود میں کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جاؤ. پیغمبر اسلام اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ مدینہ کے مرد تو مرد عورتیں اور عورتوں میں بھی پوری عورتیں, بڑا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے بزرگ خواتین کو کوئی نیا مسئلہ سمجھانا, لیکن اتنی تاکید پیغمبر نے وصیت کی تھی کہ مرد تو مرد عورتوں کو پتا چلا کہ وصیت کی حیثیت کیا, اور عام عورتیں تو چھوڑے بزرگ بزرگ خواتین جو نئی نئی اسلام میں ہوئی ان کے ذہن بھی اس چیز کی جانب مائل ہو, لیکن ان میں سات کا استعمال ہوا بیٹا مدینہ کا تھا نہیں اور باہر بھی گیا تھا تو رسول کی وجہ سے. آپ ہوتا اللہ کے رسول اتنا تو مجھے یقین ہے کہ میری ماں اگر میں ہوتا تو مرنے سے پہلے ضرور سچے کی وصیت کرتی, لیکن اگر وصیت کی دنیا سے چلی گئی. اب اگر میں اپنی ماں کی جانب سے کی صدقہ کروں تو کیا یہ قبول ہو جائے گا اور اللہ اس کا ثواب دے گا؟ یہاں سے اسلام سے ایک اہم ترین مسئلہ پیدا ہوا. اگر کہ ننانوے فیصدی مسلمانوں نے اسے مانا, لیکن آج کی ایک فیصدی مسلمانوں میں ایسا گروہ انسان سلام کا قائل نہیں. وہ کہتا اکثر اس کے پکڑے تو پوستوں کی نظر آتے, وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ خبر ہے اب نہ مرنے والے کے لیے کوئی فضا حفاظت تیار نہیں جا سکتی, نہ کوئی سطوار خیرات ہو سکتا, نہ کوئی سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھا جا سکتا, ان تمام چیزوں کی نفی کرتا. تو خیر یہ تو آج کی بات جو ہے یہ تو مقابرہ, یعنی دسویں بات کو چھوٹا اس کا کیا ہے علاج, لیکن اس وقت کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں سیرت رسول سے بات کھینچنے کے واقعات, اس وقت تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. تو اب کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر آپ کی ماں کے لیے کوئی صدقہ ضرور تو کیا میری ماں کو ثواب ملے گا؟ پیغمبر نے کہا بے پروردگار عالم کا تک کیا کہ ثواب دے گا, بلکہ اس ثواب کو تین گنا کرے گا, میری ماں کو پورا ثواب ملے گا, دو گنا ثواب تجھے ملے گا. ہزار درہم دینا لیے ہزار درہم تین ہزار میں بچ جائے, مرنے والے کو تو وہ ہزار دن کرے گی تو دینا, لیکن اسی ہزار سے دو ہزار اس بیٹے یا اس زندہ کو نہیں کہ بچے مرنے والے کے لیے کل سلام دیا. ایک الحمد ہم نے پڑھ کے بخشے کسی پر ہو وہ تین الحمد بچوں ایک تو کہیں چیز ہے جس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا. میں جتنا پوچھ کے چلے گئے کہ ہم نیکی کریں گے تو مرنے والے کو ثواب ملے گا. پیغمبر نے کہا ہاں ملے گا. اب سارا اپنے پاس نے کہا کہ اللہ کے رسول صدقہ کو مجھے کرنا, آپ بتائیے کہ کس کو صدقہ دیا جائے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا. مدینہ میں آج کل بیمار بھی بہت, جو دیکھنے چاہیے ہوں یتیم بچے بھی بہت, بہت سے مہاجر ابھی تک لوٹے پوٹے خیبر کی فضا سے پہلے سب سے بڑی غربت. اور جس زمانے کے یہ واقعات, اس زمانے میں مدینے میں کھجور کی پوری فصل خراب ہو, غیر کی کیفیت پیدا ہو. پرانے زمانے میں یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ حکومتوں کے بڑے بڑے اسٹوریج یا گودام اور ایک ایک سال میں چھ چھ مہینے کے سخت کا حل اور پورا چنا رکھی جاتا, ایک آدھ مرتبہ فصل خراب ہو تب بھی نظام کیا جائے. پرانا زمانہ ہر ہر فصل کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار تھا. اسی زمانے میں مدینے میں کھجور کی قورمے کی پوری فصل خراب ہو گئی, ایسی بڑی صحت کی حالت تھی. پیغمبر پر اکرام لوگ کافی تک کہا گئے تھا ویسے تو جس جس اچھے طور سے بھی یہ پیسہ خرچ کرو مرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا, لیکن اگر تم سب سے پہلے ثواب کروانا چاہتے ہیں تو ایسا کرو کہ کوئی کنواں کھول دو جس سے زیادہ آدمیوں کو پانی ملے. جتنے زیادہ آپ کی تعداد ہوں گے اتنا زیادہ میرے پاس ثواب پتا چلا جائے گا. یہی سے سب کا جاری کا تصور اسلام میں پہلی مرتبہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے. یہ گھر کی مدد کی جائے یہ بھی بڑی دیتی, لیکن ایسی جگہ پیسے لگائے جائے کہ اس سے بہت سب کو بڑے بہت فائدہ پہنچے. راستہ بنا دینا, مسجد اور امام بڑا بنا دینا, ایک یتیم کی حفاظت کے بجائے کسی یتیم خانے کی مدد کرنا, اسی انداز سے پولیس کنواں کھود کے پانی پہ اعتماد کرنا, وہی سچائی چاہیے جس کو پھر بعد رسول اور معصومی نے اور زیادہ کسانوں کے ذریعے واضح کیا. تو سب پر جاری جہاں بھی رہے خدا میں پیسہ خرچ کرو تمہیں ثواب تو ملے گا, لیکن بہترین ثواب ہو شہید فرض تو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ تو ثواب ملے شہید جس کی دور میں واضح کر دو. انسان جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ تنگ نظر ہوتا, ہر آدمی صرف ان پریشانیوں کو محسوس کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہی. اگر آپ کو دو یا تین غریبوں کی اطلاع مل جائے آپ بڑے بے چین ہو. اور یہی وجہ انسان اگر آپ کے پاس کوئی خرچ کرنے کا پیسہ آیا تو آپ کی ساری چیزوں کی جو آپ کو پڑھو یہ جو آپ کے رشتے داروں میں شخص بڑا پریشان ہے اس کو دے دیا جائے. اور اس کے بعد فکر کیا کہتی کہ نیکی کے جتنے بھی کام مالی عبادات حق کا انسان کچھ تحت کی مداخلت یا کچھ تحت کے ذریعے سے اس کام کو انجام, صاحب امام تو ہمیں نائب امام کو دینا, صاحب سادات سے آگاہ کوئی آگاہ کوئی پریشانی نے کہا کہ آپ خود دے سکتے ہیں, لیکن بہتر کیا کر آتی ہے نائب امام سے رجوع کرو. فطرہ آپ خود دے سکتے ہیں, بہتر کیا کر آتی ہے نائب امام کے ذریعے سے دو. نقاب انسان خود دے سکتا لیکن بہتر کیا قرار پایا کہ نائب امام کے ذریعے سے دیا جائے. رد مظالم آپ خود دے سکتے مگر احتیاط واجب یہ قرار پائی کہ پہلے آپ کی شرح سے اجازت ملے, حتیٰ یہ کہ آپ صدقہ اور خیرات آیت اللہ کو منہاج الصالحین کی جلد دوم میں لکھتے کہ آپ صدقہ اور خیرات اگر نائب امام یا حلق شرح کے ذریعے سے دیا جائے تو اس کا ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے. آپ صدقہ اور خیرات اس اعتبار سے کہ وہ سچا جاریہ بن جاتا ہے, وہ سچا جاریہ بن جاتا ہے. ایک نائب امام, نائب امام کے اندر کون آتا ہے؟ ہر مستحق کے اوپر بیٹھا, اس کے پاس جو پیسہ جمع ہوتا وہ آپ کا پیسہ جمع ہوا پچاس سال میں تصدیق ہو تو ایک ایک کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں سچے جاریہ کے طور جو پیغمبر رسول دے رہے زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچتا, کچھ نائب امام کی حیثیت کو مستحکم بنانا یہ سچا جاریہ کہ جتنا زیادہ مستحق مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ معاشرے میں زیادہ کام کر سکتا. تو وہی عبادت ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے مالی عبادت ہے کیا کہہ رہے سب ٹھیک سب مجزی سب میں ثواب کرے, لیکن اگر اس کی مدد سے کسی مرکز کو مضبوط کیا جا رہا اور پھر اس مرکز سے جو استفادہ دوسرے لوگ کریں گے یہ تو سب کے جاری اس کا اشارہ اس واقعے کے اندر بھی مل گیا. میں پیغمبر اسلام کا فرمان سن کے صحابہ کے عبادہ گئے اور اس کے بعد ایک کنواں کھدوا کے اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دیا اور اعلان کیا کہ یہ کنواں پانی پینے والوں سے کہا کہ یہ کنواں ام صاحب کے لیے, یہ جملہ بھی میں نے اس لیے تھا کہ آج کل آج لوگ ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں پینے, لیکن اگر کسی مرحوم کے نام سے کوئی چیز دی جائے اور اس حوالے سے اس کا نام مشہور ہو اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں, اعتراض اس وقت کہ فقط اپنی شہرت کی بھی کوئی کام کیا جا رہا, لیکن اگر کام اللہ کے لیے ہو رہا اور ساتھ کی کسی بھی شہرت سے ہو رہی کہ کوئی اسلام کی جگہ میں قابل مدفت یا بری بات نہیں, تو ساتھ اتنی بخوبادت پیغمبر سے مشورہ لی, پھر آج سے اعلان کرایا کہ یہ کنواں ہم نے ساتھ کے لیے یہ اعلان بھی ایک اعتبار سے ضروری تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہم اپنے خلاف کس کو پہنچائیں اور کس نے اگر خالی بن گیا خدا بھی کہہ دیے گا تب بھی اس سے بہتر کام ہے. یہ میں بتا تمہارے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ کر نام سامنے آنا چاہتا تھا تو سینٹر ہماری نیتیں بگاڑ دیں, ورنہ افراد کے رات کی بھی چاہتے ہیں نیت بنتا ہے خدا کے مقابلے میں اور اس کے دھن کو زیادہ بہتر سمجھا گیا. لیکن میں سیرت رسول کے واقعات سے رکھ رہا ہوں, اس لیے ہم اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھانا. جب یہ سب تیاریاں جو رکھ ہوا ہے تو اب وہ تمام واقعات مکمل ہو گئے کہ جب یہ سندر کو چھوڑ کر اس طرح پیش آئے سر پانچ اسی کے سارے واقعات مکمل ہو گئے سوائے جنگی خطر کے. اب جنگ خطر کے بحث ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اس سال مزید اس کے بعد جو تین یا چار تفصیلیں اس میں یہ موضوع جہاں بھی مکمل ہوگا یہاں پر پہلے سب کو بنانا پڑے یا کسی طور پر ایک واقعہ ایسا جسے میں نے جان بوجھ کے اب تک بیان نہیں کیا, اس اعتبار کہ وہ واقعہ تو خود اتنا اہم اور اتنا تبدیل طلب کہ سیرت رسول کے بعد جب سیرت رحمہ اسی انجام سے شروع ہو وہاں اس کی تفصیل آئی. اور وہ یہ جنگ خندق جنگ احد اور جنگ خندق کے بیچ میں دو سال کا فاصلہ, جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں ہو, جنگ خندق شوال سن 5 ہجری میں ہوئی. وہی شوال کا مہینہ وہی شوال کا مہینہ لیکن دو سال 24 مہینے کا فاصلہ, اور بعض علماء کہتے ہیں 25 مہینے کا فاصلہ کہ سن 5 ہجری کے شوال میں نہیں افادہ سے جنگ خندق ہوئی. اس دوران دو چیزوں پر آپ کو توجہ دینا, ایک تو یہ دو سال جو گزرے کفار مکہ اتنی بھرپور تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان کو فکر سنا وہ لڑائیوں کو اس سے پہلے لڑ چکے ہیں قدروں کو اور خوب کی کھاتے ہیں, تو اب وہ لڑائیاں ریپیٹ کرنا تھی. میں مطلب ایک ہجری مکے میں نکلے دو ہجری میں قدر کی لڑائی ایک سال بعد, دو ہجری میں قدر کی لڑائی ختم ہوئی, 3 ہجری میں بہت کی لڑائی ایک سال کے بعد. قریش نے دیکھا کہ ایک سال کی تیاریاں جو ہے وہ کر دو سال انہوں نے تیاری کی, لیکن اس دوران اگر مسلمان پارے بیٹھے رہے تو وہ بھی تو تیاری کریں گے. قریش نے خود تیاریاں کی اور دو سال مسلمان مسلمانوں کو مختلف جنگوں میں الجھائے رکھا, خود پر ہم نے نہیں کبھی اس قبیلے کو بھڑکایا کبھی اس کو بھڑکایا کبھی اس کو بھڑکایا, لیکن کتنی بہترین پلاننگ ہے قریش کے استعمال کو. خود دو سال کی تو حالت نہیں تھا کہ بھرپور تیاری اور مسلمانوں کو دو سال میں مسلسل مصروف رکھا, یہاں تک آپ اندازہ کریں کہ شوال میں جنگ بہت ہوئی تھی 3 ہجری, اسی مہینہ میں ہمراہ نسبت کا قصبہ ہوا اور سلسلہ جو چلا تو شوال میں جنگ خندق ہو رہی, اس سے دو مہینے پہلے شامات تک قصبہ کرو مستلف رہا, یعنی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. اب سن لیجیے جنگ عرب کے فوراً بعد غزوائے ہمراہ رسد ہوا, پیغمبر کو مدینے سے باہر جانا پڑا, باہر جنگ نہ ہوتا کہ لیکن پیغمبر مصروف. اس کے بعد جناب ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر جو شہید ہو گئے تھے اس کی جنگ کے نتیجے سے, ان کے ذریعے پیغمبر نے قبیلے پہ حملہ کیا جو مدینے کی طرف آ رہا. اس کے بعد سریا ابو سفیان ابو سفیان حضیلی ہوا, وہ جو قبیلہ بن حضیل حملہ کر رہا تھا پیغمبر نے اس کا مقابلہ کیا. اس کے بعد چوتھی لڑائی پانچویں بجی ہوا, پیغمبر کے ساتھ صحابیوں کو لے جا کے شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پانچویں لڑائی واقعہ بیر مہونہ ہوا, 70 صحابیوں کی جماعت کو شہید کیا گیا. اس کے بعد یہودیوں کا قبیلہ مسلمانوں پہ حملہ کرتا جدا غزوہ غزوہ بنو نضیر ہو, ساتویں لڑائی بدر ثانی کی لڑائی جو پچھلے سالوں کو سفیان چیلنج دے گیا تھا کہ میں اگلے سال آؤں گا, وہ نہیں آیا لیکن مسلمانوں کو تو تیاری کر کے جانا پڑا. یہ ساتویں لڑائی. آٹھویں لڑائی غزوہ جان پر رکا ہوا, وہ لڑائی کے جس کے اندر سپاہیوں کو پاؤں میں کپڑے پہن کے لڑنا پڑا. اس کے بعد نویں لڑائی غزوہ بنو نہیان ہوا, اس کے اندر پہلی مرتبہ نماز خوف کا حکم آیا. دسویں لڑائی دومت الجنگل, وہی ابھی ابھی ناکو والی لڑائی. چارویں لڑائی غزوہ بنو مستلق, 24 مہینوں میں 11 مرتبہ اسلامی لشکر کو باہر جانا پڑا, بعد کتنی جدید تیاری تو رکھتی نہیں مل رہا. ہر ایک مہینے دو مہینے کے بعد نیا لشکر, ہر ایک مہینے دو مہینے کے بعد نیا لشکر, اور صاحب اوقات اتنی دور دور جانا تو جانے جانے میں دو مہینے نکل گئے. یہ قریش کی پلاننگ ہے, یہ 11 لڑائیوں ہو. لیکن انہیں لڑائیوں کے ساتھ بچوں میں اصل بات کے ساتھ جا رہا ہوں, سنی, انہیں لڑائیوں کے ساتھ اتنا مصروفیت کا زمانہ, دشمن سر پر, ہر ہفتے دو ہفتے کے بعد خبر ملتی ہے یہاں پہ حملہ, وہاں پہ حملہ, وہاں پہ حملہ, وہاں پہ حملہ. مگر اسی مصروفیات کے دوران سب سے زیادہ کھسی ہے صاحب, یہ دو سال کے اندر اتنا زیادہ کھسی ہے صاحب کہ تاریخ کے خلاف کے اور کوئی سال ایسا نہیں ملتا. 12 کو ہم ترین حکم اسی سال میں ہے, شراب حرام ہوئی پہلا حکم, دوسرا حکم کی نماز فصل کا حکم آ گیا کہ سفر کی حالت میں نماز فصل پڑھنا, تیسرا حکم نماز خوف کا حکم آیا کہ جنگ کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے, چوتھا حکم سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا ہے, پانچواں حکم زلزلے کی نماز کا اسی سال آیا جب زلزلہ ہے, چھٹا حکم تیمم کا اسی سال آیا کہ پانی نہ ملا اور تیمم کرنا, پھر نماز اور روزے سے ہٹ, ساتواں حکم کسی پاس دادا دولت پر تہمت لگانے کی سزا, وہ بھی اسی سال آیا, آٹھواں حکم لحاظ جب شوہر اپنی بیوی پہ یہ الزام لگا کہ اس نے پہلے حرام کیا اس کا احساس نہیں تھا اسی سال آیا, نواں حکم زہار کا حکم, زہار کہ اگر کوئی بات اپنی عورت کو پھر بھی کہ تو میری ماں کی مانے اسی سال آیا, دسواں حکم اصل یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ کسی سال پیش آیا اس کا حکم, گیارہواں حکم وہ بولے رشتے ختم جناب زینب کی شادی کا مسئلہ وہ اسی سال آیا, بارہواں حکم حجاب عورتوں کو پردہ کرنا وہ اسی سال آیا, یعنی دیکھیے 11 لڑائیاں 12 کتنے مسئلے, اور بھی بہت سے ہوں گے لیکن نہیں کہیں 12 مسئلے, یہ کیا مسئلہ ہے, ایک پیغام ہم کو دیا جا رہا کہ دشمن اگر سر پر بھی کھڑا تو فقہ کی اور شریعت کی حیثیت پر نظر انداز نہ کرو, مدینے کے لیے اتہاس سخترین زمانہ عہد بھی پڑ گیا اسی دوران, آپ نے سنا جنگیں بھی ہوتی رہی شہادتیں بھی ہوتی رہی, لیکن اتنا سخترین زمانہ جو پیغمبر اسلام کی 5 شادیاں اس زمانے میں ہوئی, کیا کوئی کہے گا کہ شادیاں اس کا سختی نہیں کیا پڑھ, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ بڑا اچھا ہو, جی نہیں, ہمارے یہاں کی شادیاں اس وقت ہوتی ہیں تو ہم ایسے کرتے, پیغمبر کی شادیاں کیوں اتنی کثرت سے عورتیں بیوہ ہو رہی کہ پیغمبر اسلام نے مجبورا اپنے آپ کو پہلے پیش کیا کہ میں شادیاں کر رہا ہوں تاکہ میری جیسا دیکھے دوسرے مسلمان کے ایک سے زیادہ شادیاں کریں اور بیوہ عورتوں کا مسئلہ ختم, پوری تفصیل اس پر ہو چکی, تو پیغمبر کی یہ 5 شادیاں عام آدمی کو ایک اگر تاریخ بتا دو تو ایک ہی طریقے کتنا بھی استعمال ہو سکتی, وہ کہتا کہ رسول نے اس دوران 5 شادیاں کر, اس کا مطلب یہ کہ بڑا حرام کا سہولت کا زمانہ, اور میں کہتا ہوں کہ جب یہ دیکھا جائے کہ کن عورتوں سے شادیاں ہوئی وہ یہ وہی تمام عورتیں جو کسی نہ کسی فضوے کے نتیجے میں بیوہ ہوں, یا ذہن بنت جہاز کی طرح کسی کوئی مدینے میں معاشرتی رسم و رواج کا مسئلہ, تو یہ رسول جیسے شخص ہیں, تو ایک طرف 56 سال کی عمر تک پیغمبر نے صرف دو شادیاں کی تھی, بس ایک مسئلے کے اوپر جیسے بیویاں نے, اور 2 سال تک 5 مزید شادیاں کر لی, اس لیے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا شہادتوں کے نتیجے, لیکن اس کے باوجود فضلی احکام آ رہے ہیں, ہم کسی کو مصیبت کے زمانے میں کوئی فضلی مسئلہ بتائیں کہ دیکھیے ہمارے کوئی نے لکھا ہے احتیاطی واقعی کی, کہ اگر کسی عورت کا جوان بیٹا بھی مر جائے یا کسی بیٹی کا باپ مر جائے یا کسی بہن کا بھائی مر جائے یا کوئی عورت جوانے کے بیوہ ہو جائے, رونے کی اجازت سے آواز بلند کرنا حرام اور گناہ, لوگ کہتے ہیں اپنی شریعت اپنے پاس رکھے, یہ وقتی مسئلہ بتانا ہے, آپ تو آرام سے بیٹھے جس کا جوان بیٹا منا ہے اس سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی, یہ جو مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے یعنی مصیبت اور پریشانی کی شریعت کی پابندی نہیں ہو پاتی, سیرت رسول کی یہ 2 سال اس کے لیے اہم ترین دلیل کہ یہ 2 سال سب سے زیادہ مصیبت ہو, بہت کی لڑائی اور خندق کی لڑائی کے درمیان کا پورا عرصہ جو شروع ہوا بہت کی لڑائی سے ختم ہوا خندق کی لڑائی پر, یہ پیر میں اور اسی میں پوری دکھا دی جا رہی نمازوں کے مسئلے, پتا کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, خاندانی منصوبہ بندی کے مسئلے, کہ پتا چلا کہ بہرحال حالات کیسے ہی خطرناک کیوں نہ ہو دین کے احکامات کی طرف سے ذرہ برابر بھی ہم کو توجہ نہیں رکھا تھا, اور یہی یہ رجب کا مہینہ چل رہا اور آج یہ 20ویں رجب کی شب, اب سے 5 دن پہلے شبِ بندر ہے رجب, ایک روایت کے مطابق شبِ ایمان کی شہادت کی رات تھی, تو اس حوالے سے بھی یہی پیغام کہ شبِ ایمان کے زمانے بنو امیہ بنو عباس لڑ گئے, ایمان نے اس موقع سے کیا فائدہ اٹھایا, اپنی حکومت قائم کر دی, ایمان نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اتنا زیادہ حدیثوں کو قرآن کی تفسیر کو مسائل فقہ کو پھیلا دیا کہ پورے مذہب کا نام بن گیا مذہب جعفری، ہماری فقہ کا نام بن گیا فقہ جعفری صرف میرے محمد علیہ وسلم، پورے مذہب کا نام مذہب جعفری فقہ کا نام فقہ جعفری، وہی تیرا تیرا سن والا پیغام کہ اتنے ہی زمانے کی مشکلات اور شدائد کیوں نہ اور تعلیم جب لڑ رہے تو سب کرتے، جس علاقے میں لڑائی ہو رہی اس سے جتنے بھی برحقوں متاثرین آتے سب میں خوف ہوتا، مگر امام نے کہا وہ خوف اپنی جگہ، ظالموں کی لڑائی اپنی جگہ، پیغمبر نے کہا کہ جنگی اپنی جگہ، مگر جو حلال و حرام کے مسائل، جو واجبات کی تاریخ، یہ دین کی بنیادی احکامات، انہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی دنیا کے حالات کچھ نظر دو، وہ میرے طرح بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کس کا ساتھ دے کس کی مخالفت کرے، وہ سب اپنی جگہ، مگر یہ بہترین موقع ہمیں ملا احکام دین کو پھیلانے، احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنی زندگی مناسب کرنے کا، جیسے عین وہ زمانہ کہ قریش جنگ کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور مدینے کے 11 حملے ہو رہے ہیں اور دین کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے اس مختصر سے وقت 5 منٹ 11 لڑکیوں کی رات سنے 12 اب تک کسی احکام سنے، یہ تیئر تحت تیئر واقعی 2 سالوں میں پیش آئے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام وہ 5 شادیاں جن کا ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا، یج جناب ام سلمہ سے پیغمبر نے شادی کی، جناب حفصہ سے بھی پیغمبر اسلام نے اسی زمانے میں شادی کی، جناب زینب ام المساکین سے بھی پیغمبر نے اسی زمانے میں شادی کی، یہ 3 شادیاں تو جنگ احد کے فوراً بعد، اور اس کے بعد جناب زینب بنت جحش سے بھی شادی کی جو آج تقریب مکمل، اور جناب جوہریہ سے جو غزوہ بنو مستلب میں قید ہو گئے، یہ 5 شادیاں بھی ہوئی، 28 واقعے مکمل ہو گئے۔ اب 2 واقعات ایسے جن میں سے ایک تو سرسری نے بیان کیا اور ایک تو ذکر تک نہیں آیا، جب کہ یہ دونوں واقعات اس باقی واقعات سے زیادہ اہم، بہت اتنی جن میں تقریری ہونا، ایک اسی دوران میرے مولا کی والدہ فاطمہ بنت حسن کا انتقال ہوا، وہ خاتون فاطمہ بنت حسن، وہ خاتون جن کے بارے ان کے انتقال کو لاتے ہیں 2 ہفتے پہلے بیان ہو گئے، پیغمبر جی نے جملہ کافی جائے علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا، آج میری ماں بھی دنیا سے اٹھی، اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا، لیکن فاطمہ بنت حسن کی تفصیلی حالت اس سے پہلے مبتلاء اسلام کے سلسلے میں بیان ہو گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم ترین واقعہ، بلکہ جتنے واقعات آپ نے سنے ان سب سے بڑے، بلکہ شاید سیرت رسول، پیغمبر اسلام کی ولادت اور شہادت اور مولا کی اعلان ولایت کے ساتھ اہم ترین واقعات میں یہ بھی مانا جائے، انہیں 2 سالوں کے درمیان کسی ایک سال اس میں اختلاف ہے تارے چھپنے والوں، لیکن 3 ہجرے میں تو جنگی ہو اس کے بعد، یہ 4 ہجرے میں یہ واقعات پیش آیا یا 5 ہجرے میں، اور شعبان کا مہینہ تھا اور 3 شب تھی کہ جب وہ جو ابراہیم سے وعدہ ہوا اور بدرے نہ ہوتے سکھ حسین، یہاں اسماعیل کی جان بچ رہی مگر اس سکھ حسین ہم نے اس کے فدیے کا قرار دیا، تو فدیہ اسلام اور محسن انسانیت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام و السلام کی ولادت، امام مظلوم کی ولادت بھی اسی سال انہیں 2 سالوں میں، 3 شعبان کو ہوئی ہے تو یہ 3 بات، یا 4 ہجری یا 5 ہجری، مگر اس طرح آپ کی رسالت کو 93 تقریر ہو گئی، ذکر حسین کا بھی، ذکر حسین کی اتنی ہی تقاریب کا مقصد ہے، اس اعتبار سے اپنے موقع پہ یہ ذکر آئے گا، ارادہ یہ بھی بہرحال اللہ توفیق دینے والا سیرت رسول کے نام سیرت احمد ایک کر کے بیان ہو، تو یہ ایک واقعہ میں نے اس لیے حوالہ دیا، ماذا اللہ کو یہ نہ سمجھے تمہیں بھول گیا ہوں نظر انداز کیا، آج اس کا بیان ہوا اب یہ سارے واقعات مکمل ہو، اور وہ وقت آ گیا کہ قریش نے اپنی تیاریوں کو افتتاح تک پہنچا دیا، جو 2 سال تک قریش بیٹھے تیاریاں کر رہے ہیں آج وہ تیاریاں مکمل ہو گئی، اور اب قریش مکے پہ مکے سے نکل کے مدینہ پہ حملہ کرنے کو بالکل تیار، مگر ایک خیال رہے کہ قریش کو آ رہا، اتنی بھرپور اور مکمل تیاریوں کے باوجود 2 سال لگا کے ایک خیال رہے کہ آ رہا، وہ دفعہ ہم پہلے بھی گئے تھے اور مار کھا کے آئے، ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ بھی یہ مسئلہ پیش آ جائے، کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ ہمیں باقی عربوں سے بھی حمایت مل جائے، اپنی تو ساری تیاریاں کر لیں، بس یہ آپ آخری جملے ہیں آج کے، ساری تیاریاں کر لیں اور دوسرے بھی اگر کسی طرح ہمارا ساتھ دیں تو بہت اچھا، لیکن اب مسئلہ یہ کہ کون پڑھائی ہاتھ میں پہنچتا ہوں، ہمارے ساتھ دل کون آتا، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ تو دو سال مسلمانوں سے لڑ کے نیدھان ہو گئے، بڑے بڑے قبیلوں کی حمایت چاہیے، جیسے بھی آج نے جنگ میں دیکھا چھوٹی چھوٹی قوموں کو کتنا پوچھا، وہیں آج تک بڑے بڑے ملکوں کی نام کی حمایت تو نہیں کی چاہیے، ان کو کیسے ملایا جائے، وہ جو بڑے بڑے قبیلے خصوصاً قبیلہ ہے وہ عثمان، دیکھیے سعودی عرب آج کل تو بہت زیادہ اخبارات اور ٹی وی میں اس کا نام، اس کے دو بڑے نمایاں ہیں، ایک علاقہ حجاز کا ہے جہاں مکے والے، ایک علاقہ نجد کا ہے جہاں ریاض کا علاقہ ہے اور اسی سے گلے میں پھر پیٹرول کا علاقہ شروع ہو جاتا، تو کس طرح حجاز کے علاقے میں قریش سب سے بڑے، نجد علاقے میں بنو عثمان سب سے بڑے، اب اگر یہ عزت میں تو وہ قریش سے ذرا دیجیے کیونکہ قریش کے پاس کھانا چاہتا، مگر باقی ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو قریش کا بندہ سمجھتے، اگر یہ قبیلہ آپ سے مل جائے تو کیا کریں، حجاز اور رج دو ہی علاقے دونوں سے بڑے قبیلے مل گئے تو چھوٹے چھوٹے تو سب ہمارا ساتھ دینے پہ مجبور ہوں، اب قریش کیسے سوچ رہے ہیں، کبھی پرور بیچارے حالت کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے دشمنوں کا ساتھ خدا دے رہا ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ پرور بیچارے حالت کی حکمت عملی میں خدا کس کو کہتے ہیں، خدا مہلت دیتا اتمام حجت کرتا، قریش یہ سوچ رہے ہیں یہ قبیلہ مل جائے اور دیکھیے ایک انتظام ہو گئے، وہ کیا انتظام ہو، یہ مدینہ میں جب پیغمبر آئے تھے تو تین یہودی قبیلے تھے، دو قبیلوں نے پیغمبر سے غداری کی، بنو قینقاع اور بنو نضیر دونوں کو مدینہ سے نکالا گیا، یہ لوگ خیبر پہنچ گئے اور خیبر میں جو پہلے سے یہودی ہیں وہ تو ہے، اب ان سب کے دلوں میں انتظام کیا ہے تو ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ہی تھے، اور اب یہ جنگوں کے نتیجے میں ان کو نکال بھی دیتا ہے اور زیادہ اس کو بدلا لے رہا، لیکن خیبر کے یہودی سوچ رہے کہ ہمیں بدلا لینے کی کیا ضرورت، ہمارا کام خود ہی ہوگا کہ مکے والے جو مار کھا کے گئے یقیناً واپس آئے، لیکن اب وہ خیبر کے یہودی پریشان، ایک سال گزرا سوا سال گزرا ایک سال گزرا تو ابھی دو سال گزر کوئی آتا ہی نہیں ہے مکے کی طرف سے، یہ کیا ہوتا ہے انتظام کیا ہے کہ سینوں میں ہے مکے والوں کو بھروسہ کیا وہاں سے حساب ان کے پاس کیا کہ ہر سال کو حملہ کرتے ہیں دو سال ہو رہے کیا کیا گیا، آخر تمام سرکاروں نے میٹنگ اور تین سرکار متفق ہوئے، لیکن دو قبیلے تو مدینہ سے باہر پھینکے گئے وہ خیبر میں آئے پہلے سے خیبر والے تین بڑے سرکار، ایک تو ہری ہری وحید ان کی بیٹی صفیہ پیغمبر کی زوجہ اور ایک سلام اور ایک خزانہ، یہ تین بڑے بڑے سرکار، انہوں نے کہا مکے والے خاموش کر رہے چلو ہم کے ہمیں مکے والوں سے بات کرنا چاہیے، چنا کہ یہ تینوں مکے پہنچے اور وہاں جا کے میٹنگ بلائی مکے کے تمام سرکاروں جن کے خندق سے کچھ پہلے اور آج کے آخری جملے میٹنگ بلا کے ایک مرتبہ مکے والوں کو حیرت ملا، انہوں نے کیا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی اتنا قریب رہتے ہر وقت ڈر ہے ان کا، ہم ہمت کر کے آ رہے ہیں تم لوگ ان کے خاموش آرام سے بیٹھے، ارادہ نہیں ہے کیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا، تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ہم تو تیار ہیں مگر دو دفعہ پہلے جو مار کھا چکے ہیں تو ذرا ڈر رہے ہیں، اگر وہ رشتے کبھی بنو عثمان مل جائے تو کیا کریں، یہودیوں نے تو کوئی بات نہیں کہ ہمارا کام تم سب کو ملانا ہمارا کام، اس وقت سے یہ اتہاس تک کی یہی منصوبہ بندی ہے ساری مختلف اقوام کو ملا کے میدان میں جھونکنا یہ ہمارا کام، پیچھے بیٹھ کے ہم تماشا دیکھیں گے لیکن سب میں اتہاس ہم پیدا کریں گے، ہمارا کام ہم جاتے ہیں ان کے پاس، اچھا یہودی نے جانے لگے تو مکے والوں کے دل میں خیال تو پہلے سے تھا، کہا جاتے جاتے ایک بات کو بتا جاؤں کہ دیکھو تمہارے مذہب میں یہ ہے کہ نبی آتے ہیں اور آسمان سے کتابیں اترتی ہیں، ہم لوگ ہیں تم پر تم بتاؤ تمہارا خیال مسلمان اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ابھی دیکھیے بڑا سیاح سوال ہو گئے، اس لیے کہ یہودی اعتبار سے کالج تو کچھ نہیں رکھے، نہ توحید کو مانے نہ رسالت کو مانے نہ کتابوں کو مانے نہ قیامت کو مانے، اور مسلمان قریش کے اعتبار سے بہرحال ٹھیک اللہ کی بات کرتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں قیامت کو مانتے ہیں، ہر اعتبار سے یہودیت ذرا بھی اگر انسان ہوتا تو بھائی ہماری دشمنی ان سے مسلمانوں سے ٹھیک، مگر یہ سیدھا سوال ہم سے نہ کر اس کا جواب نہیں دے سکتے، اگر بہت احتیاط کرتے تھے جواب دیں، اگر کیا جواب دیا تو قریش کے کام تمہارا مذہب کے بت پرستی جو ہے ان کے مذہب کے اختیار کی جو انبیاء اور توحید پرستی کا. اور یہ کیسا جواب کہ خود ایک یہودی ڈاکٹر اسرائیل نے ابھی کتاب لکھی ہے, یعنی ابھی سے مطلب 5-7 سال پہلے نہیں, اسی صدی میں, اس کا نام ہی ہے اسرائیل اور عربستان. اس کتاب میں مجھے ایک واقعہ رسو کرتا, یعنی اس میں پورا اس نے ثابت کیا ہے کہ یہودی عرب میں کب ہے, کب تک رہے, کب نکلے. اس واقعے کو بھی لکھا ہے اس نے کہ جن کے خطر سے پہلے یہودی علماء مکے گئے اور کہا کہ یہودیت کی پیشانی پہ بہت بڑا تھا کہ وقت اپنی ساتھی دشمنی بتوں کی تعریف کر رہے اور انبیاء کو ماننے والوں اور توحید کو ماننے والوں اور قیامت کو ماننے والوں جو ہر اعتبار سے مسلمانوں سے کرے ان کی مذہب کو تو برائی کر رہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کہا گیا یہودیت کی پیشانی پر, کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے بزرگوں جس وقت مکے والوں کے پاس جانے اور یہ جواب دینے. جب بھی نہیں ذرا بھی انسان کے پاس انصاف یہی دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے عرصے کہ اہل کتاب اور انبیاء کو ماننے کے باوجود ان کی تعریف کر رہے ہیں. قرآن کریم سورہ نساء میں فوراً آئے تھے الگ طرح الذین اوت النصیب من الکتاب, اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ہم نے کتاب میں سے حصہ دیا, نصیب من الکتاب کتاب میں سے حصہ دیا, ان کی حالت کیا جو فنون اگر جتنے میں تاحود اور یہ جب اور تابوت یعنی پریش کے بتوں کی تعریف کر رہے ہیں اور وہ یہ قولون وہ یہ قولون نذیر کفر اور کافروں سے کہہ رہے ہیں, کافروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بنا رہے آپ کا سبیلا کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر. اس کے بعد قرآن کہتا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو, محمد چل بن اللہ اور جس میں اللہ لعنت کرے نہیں یہ جتنا ہے وہ نصیرا اسے ساری دنیا اور قیامت کے مددگار نہیں ملے گا. ایسی دشمنی بھی کیا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود خطوں کی تعریف کی جا رہی اور ان کا پسیدہ پڑا جا رہا, لیکن خیر ان کو تو منوائے اور کہا کہ تمہارا وہ مسئلہ بھی حل کرتے ہیں, چلو ہمارے پاس تمہارا ایک نمائندہ وقت چلے چلے یہ لوگ وہاں خرچ کے علاقے میں پہنچے. یہاں یار جنگ کا سارا سلسلہ ریاض خرچ اتنا حصہ خرچ میں پہنچے میں پسیدہ کروں عثمان کے پاس اور ان سے کہا کہ یہی مسئلہ مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا وہ ریس تیار ہے تم بھی تیار ہو جاؤ. دونوں نے سیدھی سا کی بات کو اس وقت ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں, نہ وہ ادھر آ رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا, ہم کیوں تیار ہو جائیں؟ کہ یہی تو سوال تھا جس کی وجہ سے قریش اس کے پاس آنے کو تیار نہیں تھے. اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں تیار ہوں تو ہمارا کیا جواب؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے, انہوں نے پوچھا کیوں تیار, چاہیے کیا, جو چیز چاہیے بتاؤ ہم سے, کہا کتنے روپئے ہماری خواہش. خیبر کا علاقہ بڑا سرخیز علاقہ, بہت سرخیز علاقہ, وہاں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے بہت زیادہ ہم سے ٹیکس لگتا ہے, یہ سارا ٹیکس یہودی لے جاتے ہیں. ایک شرط ہے خیبر کا پورا حصہ جو ٹیکس ہے وہ ہم سے دینا اور اس کے بعد ہمیشہ آدھا ٹیکس ہمارا ہوگا آدھا تمہارا ہوگا. تیار ہوتا یہودی, اتنا بڑا خطرہ اس وقت مسلمان لگ رہے, لیکن قریش یہ جواب نہیں دے سکتے تو ہم نے یہودیوں کی بات بھری کہا کہ ٹھیک ہے تیار, مسلمانوں کو ختم کرو چاہے پھر پورا ٹیکس لے جاؤ یا بھاگا ٹیکس لے جاؤ. فکیلا بنو عثمان نے سنا خوش ہو بات اگر اتنی ضرورت مل رہی تو سر آنکھوں پر چڑھیں گے, ہمارا لشکر ہمیں تیار اور خود نہیں کریں گے, بات بات بھی ہمارے ساتھی ہم کو بھی لے کے چلیں گے. اسی شہر فکیلا بنو اسد ایک لشکر, یہ فکیلا عثمان کا ساتھی فوراً آتی دلوائے کہ جب ہم لڑنے جا رہے ہیں اور انہیں جب کے سنا تو ہم کو بھی جوش آئے کہ بھائی یہ پہلے ان کا کوئی ڈائریکٹ مسئلہ نہیں مسلمانوں سے, یہ اپنے دوستوں کو لا رہے. مکے میں پیغام بھجوایا کہ ہمارے ساتھی قبیلہ بنو سلیم ان کو بھی بلا کے لاؤ, وہ بھی قبیلہ جمع ہوا مکے. یہودیوں کو جو سارا تھا بنو سہا جو قبیلہ ہمارا ساتھی ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں, یہ کھڑے کھڑے چھ قبیلے کے یہیں پہ جمع ہو گئے. تو دیکھیے حالات قرآن اگر کہہ رہا ہے دل کا لیام تو کامل ہوا بین اللہ, یہ زمانہ ہمیشہ پھر پھر کے گھوم گھوم کے وہی آتا, تو کیا اس وقت کچھ جھلک نظر نہیں آ رہی؟ اگر یہ پیٹرول تیل کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہاں سے وہی جواب آتا جو قبیلہ عثمان نے دیا, ہم کیوں لڑے جاتے, ہمیں کیا ملنے والا, کہا تمہیں کیا خیبر کی دولت ملنے والی ہے تو سراخوں میں چلے آ رہی اور خود ہی نہیں ہے اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی مسجد میں لے کے آ گئے. ایک فطرت ہمارے سامنے بن رہی, یہودیوں کا مزاج بھی ہمارے سامنے آ رہا کہ جس طرح سے وہ دولت کی جھلک دکھا جو ایک دوسرے کی لڑائی سے تیسری پارٹی کو لے کے آتے ہیں اور ہمارے سامنے کافروں کا مزاج بھی دیکھا جا رہا کہ ان کا کوئی سروکار ہو یا نہ ہو, لیکن اگر پیسے کی بات آ گئی, کسی پیٹرول کے ذخیرے کی بات آ گئی, کسی شراب کے مسئلے کی بات آ گئی تو سراکوں پہ وہ کیا ہو رہا؟ پیغمبر نے فوراً ایک بیوی کو کال کیا اور پھر باقی باتیں ان شاء اللہ مائی کا جب تو خطرہ کے لیے ابتدائیاں اس انداز سے قریش خود تیاری کر چکے تھے لیکن باقی قبیلوں کو ملانے کی ہمت نہیں تھی، یہودیوں نے سارا کام آسان کر دیا اور جب سب کچھ تیاری ہو گئی مکمل ہو گیا یہ سارا مسئلہ تو آپ مدینے کے مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع دے طے کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ بات مدرسین کہتے ہیں 24,000 کو لشکر بن گیا، مدینے میں کل 3,000 مسلمان، ان میں بھی پتا نہیں کتنے مناسب جو میرے کو اپنے روکا دیں گے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کے سورہ احزاب میں ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے بڑا اختیار کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی، اس میں کیا کہہ پایا؟ خندق بنائی جائے گی تو سب کو معلوم، لیکن کس طرح سے خندق بنی ان شاء اللہ یہ ساری تفصیلات آئندہ منگل کو یہ سیرت رسول خدا کی تقریر نمبر 94 ہوگی، موجودہ سال کی 15 تقریر۔ آج کی مسائل حکمت اور اطمینان سے نہ رکھ سکے، اگر کہ دوران تقریر وصیت کے کچھ مسائل تو بھی بتاتا تھا وہ خواہش پوری نہ ہوئی، ان شاء اللہ آئندہ منگل بھائی تقریر میں ان معنوں میں داخل کیا جائے گی جو پچھلے مسائل کا مسئلے وہ دوبارہ کو رکھے گا۔ اب مسئلہ یہ ایک طرف سارے قبیلے کے سارے قبیلے میں یہ حملہ کر رہے ہیں اور ایک حضور کی خبر پہنچ چکی ہے پہلے سے، بھائی نمبر ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس کی ہونا تاریخ کے واقعات ہر دور میں دکھائے جاتے ہیں۔ پیغمبر اطلاع کی اس میٹنگ کتنے ہی ایسے لوگ جو پیغمبر کا ایک انداز سے مزاق اڑائی جاتے ہیں، آپ آئندہ منگل کو جملے سنیں، لوگوں کے نام میں نہیں لے سکوں گا کہ یہ جملے کتنے کا ہے، لیکن مہاراج کس انداز بہانے بازیاں فرار کے طریقے میدان چھوڑ کے جانا خندق کی لڑائی کا مسئلہ یہ تھا کہ جو میدان چھوڑ کے جائے تو کہاں جائے، یہ تو لڑائی مدینہ میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بہانہ ڈھونڈنے والوں نے کیسے کیسے بہانے ڈھونڈے۔ اور تو یقین بات بھی نہیں، پوری سیرت رسول کا وقت بہرحال اگر مخلص صحابی کو گریز کرنے والے منافق بھی اور سیرت رسول ہی کیا، میں بہت ہی محدود مطالعے کی بنیاد پر بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انبیاء کی پوری تاریخ دیکھی، ائمہ کی پوری تاریخ دیکھی، یہ کربلا کے شہیدوں کو چھوڑ کر آپ کو کوئی نبی اور امام نہ ملے کہ جس کے صحابی ایسے جس کے ماننے والے ایسے کہ جن میں کوئی ایک بھی کھوٹا نہ نکلا، صرف کربلا کے شہید، صرف کربلا کے شہید ایسے خالق اور ایسے کھڑے کہ خود حسین کو پیدا پلا کے آدم سے لے کے آج تک کسی نبی اور وسیع کو ایسے صحابی نہ ملے جیسے انصار مددگار مجھے ملے، بس اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہوگی شہداء کربلا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بس یہ اشتہا اس کے آگے سلائے معصوم کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، انتہا عظمت انسانی ہے اس کو ملا کہ میرا چھٹا امام کربلا کی زیارت کو جائے اور کربلا کے شہداء کے روضے پہ یہ قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار حبیب المؤمنین۔ امام معصوم شہداء کربلا کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر رہا امام، دیکھیے امام اگر حسین سے سلام پڑھے تو سمجھ میں آتا ایک معصوم دوسرے معصوم کو سلام کہہ رہا، مگر کربلا کے یہ غیر معصوم شہید اور امام معصوم نے صرف یہ کہ سلام کر رہا کہ ایسا عجیب جملہ گر دیا کہ اپنا انسانی حیران میں ابھی ہوا ہم بھی اے شہداء کربلا میرے ماں باپ تم سے فدا قربان ہو، امام معصوم شہداء کربلا سے کہہ رہا اے کربلا کے شہیدوں میرا چھٹا امام کہہ رہا کہ تم پر میں اپنے ماں باپ کو فدا قربان کروں، یہ ہے ان کی آگاریوں کا فدا، یہ ہے انسان کے خلوص کا جذبہ، خلوص جذبے کا نتیجہ۔ امام معصوم یہ جملہ کہے اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ امام معصوم نے یہ جملہ کہا اور ادھر جب قبیلہ بنی اسد کو کربلا کی شہیدوں کی لاشیں دفن کرنا تھے اور ایک مرتبہ سارا قبیلہ گھروں سے نکل کے جو آیا عجیب منظر تھا، مرد تو چلے تھے عورتیں بھی ساتھ میں تیار ہوئی، ہم بھی جائیں گے، ہمارے آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ننے ننے بچے آمادہ ہوئے ہم بھی جائیں گے، ہمارا مولا ہم سے بھی وعدہ لے کے گیا تھا، اور میں کربلا میں یہ قبیلہ پہنچا تو اس وقت حیرت کے اگر پہچان کی یہ دونوں نشانیاں غائب ہیں, ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں, کیا کیا جائے؟ ایک ناتا کسی کی نگاہ کوفے کی جانب پڑی, کیا دیکھا؟ برتوں کو باہر بلند ہو رہا ہے اور کسی کی آواز آ رہی ہے, خیر جاؤ, تیرا انتظار کرو, میں خود رو رہا ہوں. ارے کربلا کے شہیدوں, یہ تمہارا مقام. ایک مرتبہ کسی نے کہا, خیر جاؤ, میں آ رہا ہوں. سارے فقیرے نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی اونٹ سوار, مگر عجیب حالت میں ایسا سوار کبھی نظر نہیں آیا کہ سواری تو کر رہا ہے مگر گلے میں توک بھی ہے, ہاتھوں میں ہتھیلیاں بھی ہیں, پاؤں میں بھیڑیاں بھی ہیں. ایک مرتبہ آنے والے نے سواری کے جانور کو بٹھایا, صرف یہ کہ پاؤں کی بیڑی کھلی, اونٹ سے اترا اور کہا کہ تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو, گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ہمارا سلام ان سے ہوتا سر کہ جب سرداروں کا بیجا نے کہا, ارے نوجوان, ہمارا فاٹا تھا لاشوں کے دفن کا, مگر کوئی لاشا پہچانا نہیں جاتا, تو اس وقت میرے مولا تو جگہ سے چاند آگے بڑھتے ہیں. ارے میں بتاتا ہوں, یہ لاشا اٹھاؤ, ابھی بھی مظاہرے کا, یہ لاشا اٹھاؤ, اعلان کا, یہ لاشا اٹھاؤ, مسلم ابن رفع کا. ارے